आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का है और आपने मेरी शेरवानी लेके पहन लिया, या मैं ये नहीं कर सकता कि आपको ओवरकोट रखा हुआ है, मैंने कहा यह अल्लाह का है और पहन के लेके चला गया। तो कभी कभी ऐसा मुगालता होता है। लतीफ़ा याद आ गया हजरत भोले दाना का, हो सकता है सही ना हो मगर लतीफ़ा मज़े का है। किसी किताब में मैंने देखा था कि एक बेचारा था, वो उसके पास कुछ अशरफियाँ जमा की थी और कहीं जा रहा था, उसने सोचा कि उसको किसी दयानतदार ईमानदार आदमी के यहाँ जमा कर दें। तो किसी ने बताया कि यहाँ फला साहब जो हैं मौलाना साहब वो बहुत ईमानदार हैं। वो ले गया और उस हांडी में रखा और उसने कहा साहब ये कुछ अशरफी में जा रहा हूँ, तो एक महीने बाद आऊँगा आपसे ले लूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी की अमानत को हाथ नहीं लगाता, इसलिए मैं बहुत दयानतदार हूँ, वो अलमारी है किताबों की उसमें जा कर रख दो और वहीं से उठा लेना। उसने रख दिया और चला गया। एक महीने के बाद जब लौट के आया तो उसने कहा साहब मेरी अमानत मुझे दीजिए, उनका जहाँ रखा है वहाँ से जाके उठा लो। अब जो उसने उठाया तो उसे कुछ वजन में फ़र्क महसूस हुआ, खोल को देखा तो उसमें अशरफियों की जगह शहद भरा हुआ था, पूरी हांडी में शहद भरा हुआ था। तो वो उसको वो लगा कि ये क्या हो गया। उसने कहा क़िबला इसमें तो मैंने अशरफियाँ रखी थी, ये तो शहद हो गई। उनका भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने तुमसे पहले कह दिया कि मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, मगर ये हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारे अशरफियों को शायद बना दिया, उसकी कुदरत का कौन इनकार कर सकता है। उसने कहा ये नहीं हो सकता। उसने कहा ये नहीं हो सकता। उसने कहा कि तू काफिर हो गया क्या, अल्लाह के तो अल्लाह है, वो जब चाहे अशरफियों को शायद बना दे। ये बेचारा अब जाहिर है कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई थी, कुछ समझ में नहीं आया, मुकदमा जाके दाखिल कर दिया। मुकदमा दाखिल कर दिया तो काजी जी भी उस ज़माने के जैसे होते थे, जैसे लोग थे, इसलिए कि बाबे इल्म से रिश्ता तो टूट चुका था मुसलमानों का, रहनुमाई कौन करता। उसने मुकदमा दाखिल कर दिया कि मैंने अशरफी रखी थी और वो कहते हैं कि साहब वो शायद बन गई, मैं इसमें मजबूर हूँ। उसने नोटिस भेजा, ये गए कहा भाई इसकी अशरफी क्या हुई, तुमने क्या किया। उनका साहब जो अशरफी, मैं ये नहीं कहता कि इसने अशरफी नहीं रखी थी, अशरफी रखी होगी और अब वो शहद बन गई, अल्लाह ने उसे शहद बना दिया तो मैं उसमें मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या अल्लाह अशरफियों को शहद नहीं बना सकता। तो काजी जी ने कहा बेशक बना सकता है। इन्होंने कहा कि अब अगर कोई इनकार करे तो वो कुफ्र है। कहा बेशक कुफ्र है। कहा और मुसलमान अगर काफिर हो जाए तो उसको मुर्तद कहते हैं। उनका बेशक मुर्तद है। और कहा मुर्तद की सज़ा कत्ल है। उनका बेशक कत्ल है। तो उनका हुजूर अगर ये नहीं मानता तो इसको कत्ल की सज़ा दीजिए। उनका ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। फैसला लिख दिया उन्होंने, काजी साहब ने फैसला लिख दिया कि या तो तुम तस्लीम करो कि मेरी अशरफियाँ शहद बन गई हैं, वरना मैं अभी कत्ल का हुक्म देता हूँ। इससे सोचा मेरी जान भी जाएगी। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उनका मैं इतराफ़ करता हूँ पूरे होश आवास के साथ कि मेरी अशरफियाँ अल्लाह ने शहद बना दी, हो गई बात ख़त्म। अब वहाँ से जो बेचारा निकला तो रोता हुआ निकला। बोहलोले दाना जो थे वो दीवानों की शक्ल बनाए हुए उधर से जा रहे थे, मगर ये वो लोग थे कि जो अखलाक का चिराग रोशन किए हुए थे। जहाँ मुसीबत ज़्यादा कोई मिला, आइम्मा ने हमारे अपने असाब को ये तालीम दी थी कि अगर कोई डूब रहा हो तो सबसे पहले तुम्हारा फरीज़ा है कि उसको निकालो, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसके इलाज का इंतज़ाम तुम करो, अगर कोई भूखा है तो दूसरों को खाना दो, तुम नहीं खा सकते जब तक उसको खिला न लो। ये थोड़े से शिया जो थे अपने अखलाक की वजह से अपना वक़ार भी बनाए हुए थे, अपनी इज्जत भी बनाए हुए थे। उन्होंने जो देखा तो उनका भाई क्यों रो रहे हो, रुक जाओ, क्या परेशानी है बताओ। तो उसने कहा आप दीवाने पागल आदमी, आप मेरी परेशानी क्या दूर करेंगे। कहा नहीं बताओ। तो उसने वाक़या बताया। कहा अच्छा जाओ एक महीने के बाद आना। तो एक वो तो चला गया। इन्होंने क्या किया कि गए नहा धो के अपना साफ सुथरा कपड़ा कायदे का पहन लिया। काबिल बहुत थे, इतने काबिल थे कि इमाम अबू हनीफा की जगह हारून रशीद حضرت بہلول کو قاضی القضات بنانا چاہتا تھا، چیف جسٹس، اور اسی خوف سے یہ انہوں نے دیوانگی اختیار کر لی امام کے حکم سے. تو ابو جو ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو اس کے یہاں جانے لگے، صبح کو گئے، شام کو گئے، تین چار دن کے بعد اس نے کہا کہ بہلول تمہارا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. کہاں اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہا تو میرے دو بچے ہیں، کوئی اچھا پڑھانے والا نہیں ملتا، اگر آپ پڑھا دیجیے تو بہت اچھا ہے. کہنے ہاں تو بھیج دیا کیجیے میرے یہاں، جب تک دماغ صحیح ہے میں پڑھا دوں گا. اب وہ بچے جانے لگے وہاں، تو اس کا ملازم بچوں کو لے کے گیا، چھوڑ کے چلا آیا، دن بھر انہوں نے پڑھایا، شام کو واپس. قابل تو تھے ہی، پڑھانا آتا تھا، لڑکوں کو تربیت بھی کرتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے. چار چھ دن کے بعد ایک دن انہوں نے لڑکوں کو اپنے حجرے میں بند کر لیا اور دو مرغی کے بچے لائے اور لا کے وہاں باہر جہاں بیٹھتے تھے وہاں چھوڑ دیا. اب جو شام کو ان کا ملازم آیا، کہیں لڑکے کہاں ہیں، کہیں بھائی کیا بتائیں، پڑھتے پڑھتے دونوں یہ دیکھو یہ مرغی کے بچوں میں تبدیل ہو گئے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. وہ بھی کیا کرتا، وہ وہاں سے گیا اپنے مالک سے جا کے کہا. اب وہ وہاں سے پریشان دوڑے ہوئے آئے کہ بولو یہ کیا ہوا. کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی قدرت ہے، وہ جب چاہے آدمی کو مرغی بنا دے، مرغی کو آدمی بنا دے، اس کو کون روک سکتا ہے. یہ دیکھو پڑھتے پڑھتے دونوں مرغی کے بچے میں تبدیل ہو گئے. اس نے بھی جا کے مقدمہ داخل کر دیا. حضرت بہلول بلائے گئے، کہا کہ ان کے بچے کہاں ہیں. کیسا وہ تو مرغی کے بچے بن گئے، میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے قاضی سے کہا ابھی ایک مقدمہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ قدرت الہی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آدمی کے بچے کو مرغی کا بچہ نہیں بنا سکتا، اس کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، لہذا یہ مرتد ہو گئے اور ان کے قتل کا حکم دیجیے. جج کی سمجھ میں آ گیا قاضی کی، انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں بالکل، مقدمہ خارج کر دیا. جب یہ باہر نکلے تو وہ بھی نکلا، کہنے لگے بہلول مجھ پہ رحم کرو. کہنے لگے آپ اس اشرفی والے پر رحم کیجئے تو میں آپ پہ رحم کروں گا، ان کا اچھا بھیج دیجئے. جب وہ آیا تو انہوں نے کہا جاؤ اپنی اشرفی لے لو، بچے تو تھے ہی اپنے کمرے میں کھلا پلا رہے تھے، واپس کر دیا، چلے گئے. تو اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ آدمی آدمی کو کیسے بیوقوف بناتا ہے، اور ہر دور میں مذہب کے نام پہ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کیا یا نہیں، اصل سبجیکٹ یہ ہے، کر سکنا سبجیکٹ نہیں ہے، کرنا سبجیکٹ ہے، ہو سکنا سبجیکٹ نہیں ہے، ہونا سبجیکٹ ہے. یہ ایسا مغالطہ تھا کہ جو ہر دور میں دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اخلاق، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور امام حسین کو شہید کیا، تکبیر کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اخلاق سے بالکل عاری ہو گئے. مسلمان جہاں جہاں پہنچے، ان سے زیادہ تو یہ صوفی جو پہنچے وہ اخلاق کے ساتھ پہنچے. کم سے کم اتنا اخلاق تھا کہ سب کو اپنے برابر بٹھا لیتے تھے. لیکن جہاں کہیں اسلامی اخلاق کی جھلک دکھائی دی، یہ جو ہندوستان میں ہندو مسلمان ہوئے، وہ صرف وہی جھلک جہاں دکھائی دی وہ تھوڑی سی رہ گئی، جہاں بھی بچ گئی تھی اور اس سے متاثر ہوئے. مثلاً انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے یہاں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے. ہندوؤں میں یہ ہے کہ نیچ قوم کا آدمی مندر میں نہیں جا سکتا، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، ان کو وہ پسند آیا. اب وہ کہنے لگے کہ اب اس بے عزتی سے نکلنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان ہو گئے. اقبال نے اس پر کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، کیا مفلس، ہاں پڑھیے، یاد تو ہوگا، بہت مشہور ہے. ہاں ایک ہوئے तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है। अगर इस्लाम सिर्फ यही नहीं कहता कि जब नमाज का वक्त हो तो महमूद व अयाज एक हो जाए, ये तो इस्लाम के हुक्म का छिलका है। इस्लाम तो इसका कायल है कि ऐसा समाज हो कि जिसमें ना कोई महमूद पैदा हो ना कोई अयाज पैदा हो। इस्लाम इसका कायल नहीं है कि महमूद भी हो, अयाज भी हो, आका भी हो, गुलाम भी हो, गरीब भी हो, अमीर भी हो, नमाज में सब एक साथ खड़े हो जाएं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, असल चीज़ वो अखलाक है। इन मुल्कों में हमारी कौम जहाँ जहाँ है उसको सबसे पहले अपने अखलाक पर नज़र डालनी चाहिए कि हमारा अखलाक अहले बैत के अखलाक से मिलता है कि नहीं। अगर किसी हद तक भी मिल गया तो हर चीज़ का इनकार किया जा सकता है। आपकी नमाज का इनकार किया जा सकता है, आपके रोज़े का इनकार किया जा सकता है, आपके रज़ादारी का इनकार किया जा सकता है, मगर आपके अखलाक का इनकार कोई नहीं कर सकता। अखलाक जो आले मोहम्मद ने बताया है, मौलाए मुत्तकियान रोटियां तकसीम करते थे, ये नहीं देखते थे कि ये काफिर का घर है या यहूदी का घर है या ईसाई का घर है या शिया का घर है या हमारे दुश्मन का घर है। वो तो ये देखते थे कहाँ भूखे हैं, कहाँ यतीम हैं, कहाँ गरीब हैं, और तकसीम जो करते थे। रवायत यहाँ तक है कि आपके पुश्ते मुबारक पर घट्टे पड़ गए थे। हज़रत मासूम आलम के लिए है कि उनकी हाथों में घट्टे पड़े हुए थे। ये घट्टे क्यों पड़ गए, कितना खाना पकाते थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, एक हज़रत अली, हज़रत फिज़ा भी साथ में है। एक दिन वो काम करती हैं, एक दिन काम करती हैं। चार आदमी पांच आदमी की रोटी पकाने में हाथ में घट्टा नहीं पड़ सकता। इसका मतलब है कि फ़ातिमा ज़हरा ज़्यादा लोगों की रोटी पकाती थी, और वो अली के जो जानवरों पर भी रहम करते थे, जानवरों पर भी रहम करते थे। किसी के नाके को देखा धूप में बंधा हुआ, खोल के साए में बांध दिया, बुलाया और बुला के उसको समझाया कि ये ऊँट भी फरियाद करेगा क़यामत में, इसका भी जवाब तुझे देना होगा। यानी अखलाक का ताल्लुक़ सिर्फ इंसानों ही से नहीं है, जानवरों से है। बिला ज़रूरत कोई पत्ता तोड़ ले तो वो भी जायज़ नहीं है। उस दिन मैंने कह दिया था कि हज़रत अली इतने ज़ोर से तलवार नहीं चला सकते परसों जश्न में कि मरहब भी कट जाए और उसका घोड़ा भी कट जाए, इसलिए कि अली इमाम है, उनकी ताकत उनके काबू में है। हम गैर मासूम हैं, हमारी ताकत हमारे काबू में नहीं है। हम कभी कभी थोड़ी ताकत खर्च करना है, ज़्यादा ताकत खर्च करते हैं। मसलन लोटा रखा हुआ है, हमने समझा खाली है, भरा हुआ समझ के उठाया, भरा हुआ जब समझा तो ताकत लाशोरी तौर पर ज़्यादा लगी, ज़्यादा ताकत लगा दिया, पीछे उलट गए, गिर गए। कभी कभी ऐसा होता है कि ताकत की ज़्यादा ज़रूरत है, कम ताकत लगाई, गिर गए। इमाम तो जानता है कि कितनी ताकत कहाँ लगाई जानी चाहिए। इकबाल ने इस सिलसिले में बहुत अच्छा शेर कहा है, याद नहीं आ रहा है कि इनकी अली की तेग जो है वो वही चलती थी जहाँ चलना चाहिए, और जितनी चलनी चाहिए उतनी चलती थी। उसका मकसद जो था हिफ्ज़े आइन था बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो उसके बाद किसी नौजवान ने सवाल किया वहाँ, अगर वो उस मजमे में करते तो मैं जवाब दे देता परसों नरसों, कि जब जंगे जमल में हज़रत आयशा आईं तो हज़रत अली ने वो पाँव का क्यों काट दिया उस ऊँट का। तो अव्वल तो उन्होंने शायद मेरी बात नहीं समझी। इसका ये मतलब नहीं कि हज़रत अली जो हैं कोई भगत कस्म के आदमी थे। हज़रत अली क़ुरबानी करते थे, जब सब ने इनकार कर दिया, किसी ने क़ुरबानी नहीं की, सुलह हुदैबिया जब हुई थी तो हज़रत अली ने क़ुरबानी की तनहा जाके। अब आप कहिए साहब क़ुरबानी क्यों कर दी, क़ुरबानी इसलिए की कि ज़रूरत है, मगर साथ ही साथ कहा सैद लहो हराम है, शिकार जायज़ है लेकिन तफरी के लिए शिकार करना हराम है। तफरी का मतलब यानी मार के फेंक दिया, ज़रूरत है नहीं। तो ज़रूरत कभी कभी होती है। जंग जमल में हज़रत अली ने अपने एक सहाबी से कहा कि इसके पाँव पर ज़र्ब लगाओ, इसलिए कि बीच में आयशा खड़ी हुई थी پردے میں محمل کے اندر, اور چاروں طرف انہیں لوگ گھیرے ہوئے تھے. عقیدت مند ایسے تھے, سب کو مروب کر لیا تھا یہ کہہ کے کہ نبی سے سب سے زیادہ قریب ترین ذات جو اس دنیا میں ہے وہ میں ہوں, نبی مجھے بہت چاہتے تھے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آدمی آ گئے اس چکر میں. تو ام المومنین زندہ باد, ام المومنین زندہ باد کا نعرہ لگا کے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں. اچھا, اب اتنے عقیدت مند ہیں کہ ایک مرتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے اور اس کو تھام لیتا ہے, اونٹ کی مہار جو ہے وہ دوسرا تھام لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو سیدھے جنت میں جا رہا ہے. بلکہ اس مجمع کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے جب ان کا اونٹ آگے بڑھا تو اس کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھائی اور سونگھا, کہا آہا کیسی خوشبو آ رہی ہے, کیوں نہ آئے, ام المومنین کا اونٹ ہے, کیوں نہ آئے, ام المومنین کا اونٹ ہے. دوسرے نے کہا لاؤ دیکھیں, تو اب اس کو دے دی وہ مٹی, اس نے سونگھا, آہا کیا کہنا. مروان دیکھ رہا تھا, مروان نے کہا یاد رکھو جب تک یہ قوم موجود ہے علی ہم کو شکست نہیں دے سکتے. اور آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے, مولائے متقیان نے, ہمارے ہر امام نے فریاد جو کی ہے ایسی لوگوں سے کی ہے جو پاگل قسم کے ہوتے ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. اور آج بھی ایسا نہ سمجھیے کہ ہماری قوم میں ایسے نہیں ہیں. جب چاہیے آپ آزما لیجئے, فرض کیجئے کہ زلجھنا نکلا ہو کہیں اور جب وہ ذرا کھسک جائے, اس جہاں پاؤں اس نے رکھا تھا اس کی ٹاپ کے نیچے کی مٹی اٹھا کے ایک مرتبہ سونگھیے, کہ آہا کیا خوشبو ہے. دیکھیے جتنے شیعہ آپ کے گرد و پیش ہوں گے سب کہیں گے لائی لائی ذرا ہم کو دے دیجیے, ان کو بھی مہک آنے لگے گی اور سب کہیں گے تھوڑی ہم کو دے دیجیے, تھوڑی ہم کو دے دیجیے, لے کے گھر چلے جائیں. معاف کیجیے گا, بات آ گئی. اب میں آپ کو شعر سنا دوں, میں اپنی بات کہہ چکا, آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں. اخلاق جو ہے وہی سرمایہ ہے, اور وہ اخلاق جس دن واپس آ گیا کوئی شکست ہمیں نہیں دے سکتا. کمی امی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم بہت مائنارٹی میں ہیں, دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارا اخلاق بہرحال کچھ اچھا رہا ہے, 1% صحیح. برائیاں دوسروں کے مقابلے میں ہمارے یہاں بہرحال کم رہی ہیں ہر دور میں. ایک دور تو ایسا تھا کہ ہندوستان کے ہندو راجا کہتے تھے کہ شیعوں کو ملازم رکھو, یہ بے وفائی نہیں کرتے. جھانسی کی رانی کا نام سنا ہوگا, سپہ سالار جو تھا شیعہ تھا. بنارس کے راجا نے لکھا ہوا ہے, وصیت کی ہوئے ہے کہ میری نسل میں میرے لڑکوں کا اتعلیق ہمیشہ کسی نہ کسی شیعہ کو رکھا جائے. کسی ہندو کو رکھا تھا, اس نے کوئی بدتمیزی کی اس کے ساتھ, بس اس نے یہ لکھ دیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا, چونچہ میری سسرال جہاں ہے میری بیوی کے دادا ودا رہے ہوں گے جو اس کے اتعلیق رہے تھے, ان کو وظیفہ اس خاندان میں بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا, 9 روپے میں میری بیوی کا بھی وظیفہ ہے جو میں لینے کبھی نہیں گیا, لیکن وہ 9 روپے مہینہ وہ وظیفہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں کہتے تھے کہ شیعہ ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیانتدار تھے. یا 1% شیعہ آ کے ہندوستان میں کیسے باعث زندگی بسر کی, یہ بھی سوچئے. تو آپ کو کہنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ اخلاق میں شیعہ سب سے آگے تھے, اور جب اخلاق میں آگے تھے تو جہاں گئے ایک گھر گاؤں میں آباد ہو گیا, چاروں طرف ہندو آباد ہیں. یہ ایک گھر جو ہے یہ نمایاں ہے, سب احترام بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں, مقدمات کا فیصلہ بھی کراتے ہیں, یہ سب ہم نے دیکھا ہے. یہ تو بہت بعد میں ہندوؤں نے میں تعصب پیدا ہوا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے لگے, ورنہ بہت عزت تھی. اب آپ حضرات کو چونکہ معصوم عالم کا بھی ذکر آ گیا ہے, معصوم عالم کی شان میں سنا دیں, اور آپ کی زحمت تمام برکت خیر و برکت کے لیے. چونکہ کھانے وانے کا انتظام لے رہا ہے, قطع بھی ملازہ فرما لیں کہ کہتی ہے روح خدیجہ ہر شریف انسان سے، کہتی ہے روح خدیجہ ہر شریف انسان سے، کون دیتا ہے صلہ احسان کا احسان سے، کون دیتا ہے صلہ احسان کا احسان سے، کون ہے خدیجہ تیرے پوتے کی یہ مجلس ہے گواہ، اب بھی کھاتی ہے یہ دنیا تیرے دسترخوان سے، اے خدیجہ تیرے بیٹے کی یہ مجلس ہے گواہ، اب بھی کھاتی ہے یہ دنیا تیرے دسترخوان سے۔ اور بارگاہ معصومہ میں کہ جو دامن شہد دلدل سوار ہاتھ میں ہے، تو سمجھو رحمت پروردگار ہاتھ میں ہے، تو سمجھو رحمت پروردگار ہاتھ میں ہے، میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے، میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے، ہمیں غریب نہ سمجھو خرید لیں گے جنا کہ آنسوؤں کا در شاہوار ہاتھ میں ہے، کہ آنسوؤں کا در شاہوار ہاتھ میں ہے۔ اب یہ دو شعر معصومہ کی شان میں کہ یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، آسیہ کہتے ہیں چکی کو جس سے آٹا پیسا جاتا ہے، میں اپنے بچوں کو بتا دوں، اور چوب کہتے ہیں وہ لکڑی جس کو پکڑ کے، یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، مدار گردش لیل و نہار ہاتھ میں، یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، مدار گردش لیل و نہار ہاتھ میں ہے۔ او علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تبلیغ کا
جواب، ہاں
اس میں اگر کوئی باتیں میں نے غلط کہی ہو،
نہیں نہیں ویسے سوال کے ذہن میں کچھ آپ کے لوگوں کو ہو تو قبلہ سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا ہندو کا اور مسلم کا، تو اس کا جواب میں چاہ رہا تھا کہ ایک بہت اخلاق والا ہندو ہے اور ایک شیعہ ہے، ماشاء اللہ کرتا ہے لیکن اخلاق سے بالکل آ رہی ہے۔
میں نے ایک صاحب ہیں میرے ملنے والے، ملک زادہ منظور احمد، ابھی 2 سال پہلے ان کے ہاں گئے تو وہ کہنے لگے کہ اماں یہ سب کچھ نہیں ہے، مجھ کو سنی کے گھر پیدا کیا، میں سنی ہو گیا، تم کو شیعہ کے گھر پیدا کر دیا، تم شیعہ ہو گئے، کسی ہندو کو اللہ نے ہندو کے گھر پیدا کر دیا وہ ہندو ہو گئے، اگر ہم شیعہ کے گھر پیدا ہوتے تو ہم بھی تمہاری طرح شیعہ ہوتے، اور تم سنی کے گھر پیدا ہوتے تو تم بھی سنی ہوتے۔ یہ سب کہنے کی باتیں، جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو سمجھایا، پھر وہ سوال لے کے اپنے دین و دانش میں، دین و دانش میں ایسے ہی سوالات چھپتے ہیں، پھر اس کا جواب چھپتا ہے۔ اس کا کالم جو ہے اس کا عنوان ہے استفسار و جوابات، تو میں نے جو جواب دیا وہ سن لیجئے آپ۔ میں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو نہ شیعہ بنا کے بھیجا ہے، نہ سنی بنا کے، نہ ہندو بنا کے بھیجا ہے، نہ مسلمان بنا کے، انسان بنا کے بھیجا ہے، اور قیامت میں جب وہ حساب لے گا تو انسان کی حیثیت سے حساب لے گا کہ تم کو انسان بنا کے بھیجا ہے، اور انسان کے حیثیت سے تم کو خلیفہ بنایا تھا اپنا، اور تم کو جو ذمہ داریاں سونپی تھی وہ تم نے پوری کی کہ نہیں۔ ہم ہندو مسلمان کچھ نہیں جانتے، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جتنے شیعہ ہیں سب جنت میں چلے جائیں، اور جتنے سنی ہیں سب جہنم میں چلے جائیں، یا جتنے مسلمان ہیں سب جنت میں چلے جائیں، جتنے ہندو ہیں سب جہنم میں چلے جائیں۔ وہاں تو سب سے حساب لینا ہے، حساب لے گا وہ، ایک ایک ذرے کا حساب لے گا، جو اس بحیثیت انسان کے، جس حیثیت سے اللہ نے بھیجا ہے، جس نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے وہ جنت میں جائے گا، جس نے ذمہ داری نہیں پوری کی ہے، اس کے خلاف عمل کیا ہے، اس کے بندوں کو پریشان کیا ہے، تکلیف دیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ میں شیعہ سنی کچھ نہیں جانتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ صحیح انسانیت کا مفہوم تشیع ہے۔ اب میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ انسانیت کا تقاضا کیا ہے اور شیعیت کا مفہوم کیا ہے، دونوں کو میں نے ملا دیا ہے کہ اصل انسانیت جو ہے وہ تشیع ہے۔ اگر کوئی شیعہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو محض کہنے سے وہ شیعہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر اس پر اسلام پہ مسلمان عمل نہیں کرتا تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے, بار بار کہتا ہے کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا سابعین ہوں یا مسلمان ہوں, جنہوں نے نیک کام کیے ہیں, اللہ اور قیامت کا یقین رکھتے ہیں, انہیں قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. سیدھے سیدھے اس آیت کو کوئی دہرا نہیں سکتا. فرض کیجئے کوئی ہندو ہے اور توحید کا قائل ہے, قیامت کا قائل ہے, اور ساری نیکیاں اس نے کی ہیں, کسی طرح سے عبادت کی ہے, فرض کیجئے نماز نہیں پڑھی اس نے, حالانکہ اگر توحید تک وہ پہنچ جائے گا, میری کتاب اسلامی کیوں جو ہے اس میں اسی کو میں نے ثابت کیا ہے, توحید تک جو پہنچ جائے گا وہ نبوت تک پہنچ کے رہے گا, اگر نہیں پہنچتا تو اس کی شرارت ہے, اور جو نبوت تک پہنچ جائے گا وہ پھر امامت تک پہنچے گا, امامت تک جب پہنچے گا تو وہ اپنے کو شیعہ نہ کہے مگر شیعہ ہوگا. ایسے بہت سے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو شیعہ نہیں کہا. مثلاً اقبال ہیں, علامہ اقبال کے شعر پڑھنے کے بعد, ان کے خطوط پڑھنے کے بعد, ان کا خطبہ سننے کے بعد آسانی سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں یہ تو شیعہ ہے, مگر انہوں نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں شیعہ ہوں. تو ظاہر ہے کہ اللہ صرف اس لیے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوں جہنم میں پھینک دے گا, وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. ہاتھ باندھنا, ہاتھ کھولنا یہ موضوع ہے ہی نہیں. ہم جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ اسی لیے, ہم سنیوں سے گفتگو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ باندھنے کا حکم اگر اللہ دیتا تو ہم بھی باندھتے, اللہ نے کہیں ہاتھ باندھنے کا حکم نہیں دیا, اس نے کہا ہاتھ کھولنے کا حکم دیا, ہم نے کہا وہ بھی حکم نہیں دیا ہے, کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے, کھڑے ہونے کا فطری طریقہ ہے, آدمی ہاتھ کھول کے کھڑا ہوتا ہے, اس لیے ہم ہاتھ کھولتے ہیں, لیکن اگر ہم کو سردی لگے گی تو ہم باندھ لیں گے, اس نیت سے نہیں باندھیں گے کہ ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اگر نماز کے لیے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ جو باندھے ہیں نماز کے لیے, وہ غلط ہے, وہ اللہ پہ افترا ہے. لیکن سردی لگ رہی ہے, ہم نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نماز پڑھ لی, نماز تھوڑا ہماری باطل ہو جائے گی. اور
لیکن اس میں ایک
وہ ہم آپ وہ رسالہ دے دیں گے آپ کو, اس میں پوری ڈیٹیل سے یہ ہے, اور اس سوال کا بھی جواب ہم دینے والے ہیں.
ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے کہ حضرت عمر کے دور میں جب کیا کہتے ہیں پرزنرز لائے گئے, جب وہ قیدی لائے گئے حضرت عمر کے دور میں, تو انہوں نے آ کے وہ جب کھڑے ہوئے تو ہاتھ باندھ کے اور نظریں نیچی کر کے کھڑے ہوئے, تو حضرت عمر کو تجسس ہوا کہ یہ کیوں
قیدی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے,
ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور نظریں نیچے کر کے, تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ اس طرح سے کیوں کھڑے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا قاعدہ ہے, ہمارے ملک کا قاعدہ ہے
کہ بادشاہ
کے سامنے جاتے
ہاتھ باندھ کے کھڑے
ہوتے ہیں. تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سے پھر حضرت عمر نے مینڈیٹ کر دیا کہ
دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ,
ہاں
یہ اصل میں امام ابو حنیفہ جو سب سے پہلے امام ان کے ہیں
جی,
اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاں جس چیز کا حکم نہیں ہے اس کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے قیاس سے فیصلہ کرتا ہوں
جی.
تو جو بات آپ نے کہی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے حضرت عمر سے لیا ہو, جیسے تین طلاق کے بارے میں ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یہی دلیل تھی, تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے بادشاہ کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی کئی شکیں پیدا ہوئیں, ہاتھ یوں باندھتا ہے یا یہاں باندھتا ہے یا یہاں باندھتا ہے, تینوں طریقے رائج ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں حنفی جو ہیں وہ یہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, لیکن شافعی جو ہیں وہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں, اور حنبلی جو ہیں وہ تو ہاتھ کھولتے ہیں شیعوں کی طرح سے. ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بغیر حکم کے اپنی طرف سے ہم کوئی قانون نہیں بنائیں گے, اگر بنائیں گے تو اللہ پر افترا ہوگا. اگر اللہ کو بتانا ہوتا تو بتا دیتا, اللہ کو بتانا ہوتا, اللہ نے قیام کا حکم دیا یہ بالکل قطعی ہے, قیام کا حکم دیا ہے اور قیام کا فطری طریقہ ہے ہاتھ کھول کے کھڑا ہونا. لہذا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کو باطل ہمارے مراجع کرام نے نہیں کہا ہے, اس کی ہاتھ کھولنے کی تکفیر کو باطل کہا ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا غلط ہے, یہ باطل ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ ہی کے نماز پڑھنی چاہیے, یہ کہنا باطل ہے. اگر ہاتھ باندھ لیتا ہے کوئی تو کوئی حرج نہیں, تقیہ ہے, آپ نے ایسی جگہ جا پڑھ رہے ہیں نماز جہاں سننی ہے اور خوف ہے قتل کر دیں گے, ہاتھ باندھ لیا آپ نے کچھ بھی نہیں. مگر اپنے دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہاتھ باندھنے کا حکم نہیں ہے. شیعہ مذہب ہر قانون میں یہ ہے کہ جب تک حکم نہ ہوگا, اپنی طرف سے ہم یہ لگا تو سکتے ہیں کہ مستحب ہے یا احتیاط واجب ہے یا احتیاط مستحب ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ
قبلہ کچھ اور سوالات ہیں, ان کے سوال ہیں.
جی
جو مجھے سمجھ آیا اس کے مطابق,
زور سے بولیں گے,
جو مجھے سمجھ آیا اس کے مطابق پھر اخلاق ہی اگر چیز ہے تو پھر مذہب کا کیا فائدہ رہ جاتا.
اوہو, آپ اتنی دیر کے دیکھیے, خود قرآن ہی نے کہا ہے کشجرت طیبت اصلحا ثابت وفرحا فی السماء وتؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اخلاق جو ہے اس کا پھل ہے, اگر درخت ہی نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے آئے گا. اگر آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ کی کبریائی کا کیسے اس کو یقین ہوگا. جب اللہ کی کبریائی کا یقین نہیں ہوگا تو وہ جب پیسہ اسے مل جائے گا وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑا فرعون میں ہی ہوں, اور اللہ کے دوسرے بندے کو کہے گا میرے نیچے بیٹھو زمین پر, تو کہاں سے اخلاق آئے گا. اخلاق جو ہے وہ خوف خدا ہی سے تو پیدا ہوتا ہے.
لیکن وہ جو ہندو کی مثال کے تحت اگر دیکھا جائے,
وہ تو انہوں نے گڑھی, ہندو ایسے پیدا ہوئے ہیں. میرے ایک دوست تھے وجے پال, ڈاکٹر وجے پال, ساتھ میں رہتے رہتے گفتگو کرتے کرتے اتنے پڑھے لکھے تھے کہ وہ خود خدا کو مانتے تھے, یعنی اسے ایک طاقت کو مانتے تھے. میرے ساتھ رہتے رہتے انہوں نے طہارت پیشاب کر کے طہارت کرنا شروع کی, بوتل میں پانی رکھے رہتے تھے اپنی ڈسپنسری میں. باپ ان کے مر گئے, انہوں نے کہا کہ میں دفن کروں گا. اس ان کے خاندان والے بگڑ گئے, کہا نہیں جلائے جائیں گے, آپ کو آگ لگانی, آپ بڑے بیٹے ہیں. اس نے انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا کہ جس کی گود میں پلا ہوں آگ لگا دوں, اور روتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے. وہ ہمارے, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ ہم کو اگر پانی پلاتے گلاس میں نکال کے تو ہم پی لیتے تھے, اس لیے ہم جانتے تھے کہ یہ مشرک نہیں ہے, یہ شخص کافر نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتا. قیامت میں کیا ہوگا وہ ہم نہیں بتا سکتے, مگر اتنا جانتے ہیں کہ جہاں یزید رہے گا وہاں وہ نہیں پھینکے جائیں گے, وہیں رہیں گے کہ جہاں عدل کا تقاضا ہوگا. اللہ جو ہے وہ عادل مطلق ہے, عمل کے ایک ذرے کو نہیں, مجھے پانی نہیں چاہیے, عمل کے ایک ذرے کو بھی وہ ضائع نہیں کرے گا, ہے نا. سورہ آپ کو یاد ہے نا کہ کوئی ایک ذرہ ضائع نہیں ہو سکتا, اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو, اس میں پریشانی کا ہے. کہ ہندو نے بھی اگر اچھا عمل کیا ہے اللہ بھلا تو نہیں دے گا. یہ ضرور ہے کہ بغیر اللہ کو مانے ہوئے کوئی دیندار بن جائے, کوئی ایماندار بن جائے, یہ بالکل محمل ہے, یہ ممکن نہیں ہے.
قبلہ خرم صاحب, خرم صاحب سوال
تو ویسے دو ہیں لیکن ایک ہی کر لیتا ہوں.
قریب آ جائیے, نوجوانوں سے تو بہت مزہ آتا ہے جب کوئی سوال کرتے ہیں.
جی شکریہ. ہم جیسے ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں, اہل کتاب بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ, تو اگر کوئی اہل کتاب یا غیر مسلم ہم سے قرآن مانگتا ہے تو اس کو قرآن دینا جائز ہے, مطلب ایز اے کتاب, اس کے بارے میں آپ کیا کیا کہتے ہیں؟
آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں یہ نہیں جانتا کہ مراجع کرام کا فتویٰ کیا ہے, آپ کس کے مقلد ہیں, یہ آپ کی اپنی ذمہ داری, جا کے پوچھیے. جی مجھ سے اگر کوئی مانگے گا تو میں تو فوراً حاضر کروں گا, کہہ کے لیجیے آپ حاضر ہیں.
کیونکہ تبلیغ اگر وہ مانگ رہا ہے پڑھنا چاہ رہا ہے تو
میں نے اور منصور بھائی نے دیا تھا دو ڈاکٹر نے, اور وہ بندہ ہے, دو ہفتے بعد ہم نے اس کو قرآن پاک دیا انگلش کا ترجمہ منگا کے, تو دو ہفتے بعد آیا تو آ کے مجھے اس نے نماز کی تفصیل پوچھی تھی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, نماز کا کیا ہے. وہ تو بدقسمتی میں واپس آ گیا تو میں اس کو آگے فالو اپ نہیں کر سکا, لیکن وہ دو ہفتے بعد آ گیا تھا.
آپ یہ سمجھ لیں اللہ اپنے دین کا کام کرتا ہے. یہ یہاں جو قرآن جلانے کا اعلان کیا تھا وہ امریکہ والے نے, پوپ کون تھا وہ, پادری تھا. آپ سمجھ لیجیے کہ لاکھوں لاکھ غیر مسلموں نے قرآن پڑھ ڈالا, اللہ نے یعنی ان تک قرآن پہنچا دیا. قرآن تو ائمہ ہمارے پہنچاتے تھے. جب قرآن ایوہ الناس کو مخاطب کرتا ہے تمام انسانوں کو, تو ہم کہیں گے آپ اس کو چھو نہیں سکتے. کیوں نہیں چھو سکتے صاحب؟ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کے بندوں کے نام ہے, آپ کے بھی نام ہے, ان کے نام ہے, ان کے نام ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب مجھے دیجئے, دیکھیں میں کیا کہتا ہے مالک ہمارا. بھائی یہ لیجئے, آپ پڑھیے. نماز نہیں پڑھتا, نہ پڑھتا ہو
ہم تنبیہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو دے رہے ہیں تو آپ جب ان کو اٹھائیں.
یہ تو اس کی ذمہ داری ہے.
اچھا,
یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم اس سے کہیں گے کہ مالک کا کلام ہے, پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے.
جی,
مگر اس سے ہم کہیں گے کہ تم نجیس ہو, اس لیے کہ ہندو ہو, پہلے مسلمان بنو تب قرآن پڑھو. تو یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہے کہ جب تک وہ قرآن پڑھے گا نہیں مسلمان بنے گا کیسے؟ اور جب مسلمان بن گیا وہ, تو بغیر قرآن کے مسلمان بنے گا کیسے؟ وہ قرآن ہی تک پہنچے گا. اسلامی کیوں, میری جو کتاب ہے وہ ہے نہیں, ورنہ میں آپ کو ضرور دیتا. آپ مجھے پتہ دے دیجئے, میں اس میں یہیں سے شروع کیا گیا ہے. ایک انسان سادہ ہے جو نہ ہندو ہے, نہ مسلمان ہے, نہ عیسائی ہے, ایک نوجوان ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے کائنات میں اور وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں ہوں, یہ کائنات کیا ہے, یہ آسمان کیا ہے, یہ زمین کیا ہے. اور وہ سوچتے سوچتے اپنی عقل سے کام لیتا ہے. پہلا سہارا اس کا عقل ہے, اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہی مانوں گا کہ عقل جسے منوائے گی, اور اسی کا انکار کروں گا عقل جس کا انکار کرے گی. اور وہ سوچتے سوچتے کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور وہی رب ہے, وہی پروردگار ہے, وہی ہم کو پالتا ہے. وہ کون ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, مگر وہ ہے, اور ہر جگہ اس کی ربوبیت پھیلی ہوئی ہے, ہر جگہ اس کی پروردگاری پھیلی ہوئی ہے, ہر طرف اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. یہ فیصلہ کرتا ہے وہ. پھر فیصلہ کرتا ہے کہ ہر جگہ ایک نظم ہے. پھر فیصلہ کرتا ہے ہر جگہ ایک حکمت ہے. ایک پھول دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے اس پھول میں اتنی اتنی چیزیں ہوتی ہیں. آنکھ اپنی آنکھ پہ غور کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اتنی چیزیں ہیں, اور بھونگ یہ کام کرتی ہے, اور فلاں پردہ یہ کام کرتا ہے, اتنی سو ہڈیاں جسم میں ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں حکمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمت ہو اور کوئی حکیم نہ ہو, نظم ہو اور کوئی ناظم نہ ہو, پروردگاری ہو اور کوئی پروردگار نہ ہو. جب وہ مان لیتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم کو کیوں پیدا کیا ہے, ہم کو کیوں پیدا کیا. اب یہ سوال جب پیدا ہوا تو سوال کے حل کے لیے اب وہ تلاش کرتا ہے. تلاش کرنے کے بعد وہ ایک ایک مذہب کے دروازے پر جاتا ہے, اس مذہب سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس ہمارے مالک کا کوئی پیغام ہے؟ وہ مذہب والے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی پیغام تو نہیں ہے, ہاں کچھ رسمیں ہیں. وہ سوچتا ہے کہ رسموں سے کیا ہوگا, ہمیں تو اس کا ہدایت نامہ چاہیے, ہمیں گائیڈ بک چاہیے. تو وہاں سے وہ دوسرے دروازے پر جاتا ہے, عیسائیوں کے یہاں جاتا ہے, یہودیوں کے یہاں جاتا ہے. آخر میں وہ قرآن تک پہنچتا ہے. قرآن تک پہنچتا ہے اور جیسے ہی قرآن کی پہلی آیت پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے دل کی آواز ہے. اب وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے, کسی ایک آیت کا وہ انکار نہیں کر سکتا. وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین, بے شک یہ پھول اسی نے کھلایا ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن یہ کام اس کا ہے, ساری تعریف اسی کے لیے ہے, ساری تعریف اسی کے لیے. دوسروں کی تعریف وہ کرتا ہے, ساری تعریف اسی کے لیے. آگے چلتا ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا کیڑا جو ہے وہ بھی بھوکا نہیں ہے, اس تک بھی رزق پہنچ جاتا ہے. ہوا میں اڑنے والے چڑیاں جو کبھی زمین پر نہیں آتی, ان کا بھی رزق پہنچ جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے پانی کے اندر رہنے والے جانور جو ہیں ان کو بھی رزق مل جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھی جو کئی ٹن کھا جاتا ہے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے, چیونٹی جو اتنا سا کھاتی ہے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی پروردگار ہے جس کی رحمت ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے. ابھی وہ دعا حضرت دعا کمیل تک نہیں پہنچا, شیعہ تو ابھی نہیں ہوا, مگر یہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. اب وہ جب پہنچے گا اور مولائے متقیان کی دعا کا یہ فقرہ پڑھے گا, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شے, تو اسے شیعہ ہونے میں کتنی دیر لگے گی آپ بتائیے. لیکن اگر ان رسموں سے پہنچایا جائے گا جو شرک کا طریقہ ہے تو کنفیوز تو ہوگا ہمارا نوجوان. یہی ہے, اسی لیے ہم جو کتابیں لکھتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان باشعور ہو جائے, پھر چاہے انگریزی پڑھے, چاہے انگریزوں کے ساتھ رہے, چاہے شراب خانوں میں زندگی گزارے, وہ مسلمان رہے گا. اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس مقام میں کیا ہوگا, اگر ایسے ہی انگریزی کے دامن میں جھونک دیے جائیں گے بچے تو بالکل جائیں گے ہاتھ سے چلے جائیں گے. البتہ اگر مسلمان بنا کے ڈال دیا جائے گا تو پھر انگریزی کے دل میں اتر جائیں تب بھی کچھ نہیں بگڑے گا ان کا, اس لیے اپنے دین کو سمجھ لیا ہے. اب وہ قرآن
جی وہ بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا
جی ہاں پوچھیے آپ. اچھا
ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے
اب اصل میں کتاب ختم ہو گئی ہے, دوبارہ چھپنا ہے اس کو, اس کا انتظام ہو جائے چھپنے کا انشاءاللہ. اب انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے.
جی سوال یہ تھا کہ آپ نے اخلاق جو ہے نا بہت ضروری ہے, لیکن مطلب ہمیں نے بتایا تھا فقہ بہت ضروری,
دوسرے کو اخلاقی متاثر کرے گا بس,
لیکن جو فقہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. جیسے میرے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بولا کہ امام حسین نے صرف ایک آدمی کو بلایا تھا, حبیب ابن مظاہر کو علیہ السلام کو, اور ان کو بلایا تھا رجل فقی.
کیا
رجل فقی؟ مرد جو فقہ جانتا ہے,
باقی فقیہ نہیں تھے سب.
نہیں انہوں نے مجھے بولا کہ, اور بعد میں جتنے امام ہیں انہوں نے بھی صرف اسی کو بلایا جس کو فقہ پتا تھی, بعد میں جتنے اماموں نے اپنے قریب جن کو کیا ان کو انہیں کو کیا جن کے ان کو فقہ پتا تھی, اور امام زمانہ نے بھی آ کے اسی کو کرنا ہے بلانا ہے جس کو فقہ آتی ہوگی. تو وہ یہ بولتے ہیں کہ کام ہوگا جب توزیع مسائل کو پورا فالو کرو گے تو پھر
استغفر اللہ. فقہ تو فقہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ تفقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا لفظ ہے تفقہ فی الدین. تفقہ کہتے ہیں عربی میں, ہم اردو میں اسے کہتے ہیں سمجھ یا فہم, دین کی سمجھ اور دین کی فہم, یہی اصل موضوع ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, امام زمانہ اسی کو بلائیں گے جو دین کو سمجھنے والا ہوگا, امام زمانہ اسی کو بلائیں گے اور ہر امام نے اسی کو آواز دی جو دین کو سمجھنے والا تھا, دین کی سمجھ رکھتا تھا, تفقہ فی الدین کا مالک تھا. لیکن تفقہ کا مطلب توضیح المسائل پڑھنا نہیں ہے. آپ ہم سے جیسے چاہیے گفتگو کر لیجئے, قرآن سے ہم آپ ثابت کریں یا عقل سے ثابت کریں, کائے سے ثابت کریں. آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ تفقہ جو ہے وہ توضیح المسائل میں ہے؟ پہلے آپ یہ ثابت کیجئے. ہم کہتے ہیں کم سے کم آپ مسلمان ہیں, ہم آپ سے کہیں گے تفقہ قرآن کے علاوہ اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا کتابوں میں, گارنٹی ہے. قرآن نے خود کہا ہے, خود کہا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے. یہ ہر شے کو واضح کرنے والی ہے, یہ ہر شے کو یک مبین ہے, مبین معنی ہر شے کو ظاہر کرنے والی اور ہر شے کو واضح کرنے والی, ہر شے کو صاف کرنے والی. یہ حکیم ہے, ہر شے کو پکا کرنے والی. یہ علم ہے, یہ برہان ہے, دلیل دینے والی ہر حق کا. یہ فرقان ہے, باطل اور حق کو الگ کرنے والی. قرآن سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ قرآن سے ہم سے بحث کیجیے, قرآن آپ پڑھیے, تفقہ پیدا ہوگا. تفقہ پیدا ہو جائے گا, امام زمانہ آپ بلائیں گے آپ کو. بالکل جس نے کہا صحیح کہا, کربلا میں جتنے آئے تھے امام حسین کے شہید ہونے کے لیے وہ مولوی مولانا تو نہیں تھے, نہ کسی نے توضیح المسائل پڑھا تھا, نہ اس زمانے میں تھی توضیح المسائل. کوئی بکری چراتا تھا, کوئی کھیت گوڑتا تھا, کوئی دکانداری کرتا تھا, کوئی بچوں کو پڑھاتا تھا. لیکن سن لیا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں ہیں, وہ جانتے تھے کہ امام حسین حکومت کے لیے نہیں آئے ہیں, جان دینا ہے, جان دینے کے لیے نکل پڑے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لیا, آ گئے. اگر تفقہ نہ ہوتا تو کیوں آ جاتے کربلا میں؟ نہ کوئی مولانا تھے, نہ کوئی مولوی, نہ مولانا حبیب ابن مظاہر تھے, نہ مولوی زہیر قائم تھے, سب سادہ آدمی تھے. نہ کوئی امامہ رکھے ہوئے تھے, نہ قبا سوا, جو سب پہنتے تھے وہی سب پہنتے تھے, وہی امام حسین بھی پہنتے تھے, وہی ہمارے آئمہ بھی پہنتے تھے. جب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے کبھی دیکھ کے نہیں پہچانا, ہمیشہ پوچھا کہ امام کون ہے. کبھی ہاں اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا اگر امامہ باندھے رہتے تو دور سے پہچان لیتے کہ ارے یہ وہ یہ کوئی الگ سے ہے کوئی چیز. امام جعفر صادق علیہ السلام حج کرنے جا رہے ہیں, حاجیوں کا ایک مجمع ہے, انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے, کہا حج کرنے جا رہے ہو, کہاں ہاں, کہا اکیلے ہو, کہاں ہاں, کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہمارا کھانا پکا دیا کرنا, ہم تم کو بھی کھلائیں گے. امام آگے پکانے لگے. وہ تو جب کعبے میں پہنچے ہیں تب ایک شخص نے پہچان لیا اور فرزند رسول کہہ کے سلام کیا, تو اب ہاتھ جوڑنے لگے سب. اس کا مطلب کہ ہمارے امام جو ہیں تشخص کے لیے اتنا بڑا عمامہ نہیں باندھتے تھے, اتنی بڑی قبا نہیں پہنتے تھے. رسول اللہ نے جس سماج کی تشکیل کی تھی یہی کہا کہ جیسے سب زندہ رہتے ہیں ویسے تم بھی زندہ رہو. تشخص جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ صرف عطر لگا کے عید کے دن ہی نکلتے ہیں کوئی بہترین کہ تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ فلاں والا عطر لگاتے ہیں, تو یہ حرام ہو جائے گا. اگر آپ بہترین کپڑا پہن کے نکلتے ہیں خالی دوسروں کو چھوٹا بنانے کے لیے, تو یہ حرام ہو جائے گا. کسی کو چھوٹا بنانا, کسی کو بڑا بنانا, یہ حرام ہے. نماز, ابھی باپ نے جو کہا, نماز جو ہے اگر واقعی نماز ہے تو پھر آدمی کے اندر نہ کوئی چھوٹا رہے گا نہ کوئی بڑا, نہ وہ کسی سے سجدہ کرانے کی کوشش کرے گا نہ کسی کے سامنے سجدہ کرے گا, اس لیے کہ اس مالک کو مان چکا ہے نا, اس کی کبریائی سامنے اب کیا ہے. حضرت حر جب تک تھے یزید بہت بڑا لگتا تھا, امام حسین کی خدمت میں آگے یزید کیا کچھ بھی نہیں. نماز کی بلندی پہ پہنچ گئے, پہلے سے بھی نماز پڑھتے تھے حضرت حر, پہلے سے نماز قبول نہیں ہو رہی تھی جیسے بہت سے مولوی ملا کے نہیں. اب امام حسین کے ساتھ آئے, اس جماعت میں شامل ہو گئے. روایت ہے امام معصومی کی روایت ہے کہ جماعت میں اگر کسی ایک کی نماز قبول ہوگی تو سب کی. اب حضرت حر سے امام حسین نے کہا نماز اپنی الگ پڑھو گے کہ میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ. اب جب آ گئے اور اس جماعت میں شامل ہو گئے جسے امام حسین پڑھا رہے تھے, جس میں حضرت عباس شامل تھے, علی اکبر شامل تھے, حضرت قاسم شامل تھے, تو اب سوچیے اس نماز کی بات کیا ہے. تو اب کوئی ان کے نزدیک ان کی نگاہوں میں بڑا نہیں رہ گیا. جب بڑا نہیں رہ گیا تو پھر ڈر کاہے گا؟ یا ہمارے قوم کے, ہم شیعہ ہیں, ہماری قوم میں ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے. حجر ابن عدی شہید ہوئے کیوں؟ اصل میں ہماری ذاکری میں واقعات, سچے واقعات تو بیان نہیں کیے جاتے. حضرت حجر ابن عدی کا صرف اتنا قصور تھا کہ ایک صحابی زادے نے, اصحاب زادے نے, پیغمبر کے ایک صحابی نے یا اس کے بیٹے نے ایک عیسائی کو بے گناہ قتل کر دیا, بے گناہ قتل کر دیا. اس کے لڑکوں نے مقدمہ داخل کیا قاضی کی عدالت میں جو مسلمانوں کا قاضی بنایا ہوا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ مسلمان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا, یہ مسلمان ہے, عیسائی کا خون بہا البتہ دیا جا سکتا ہے. تو اس کے لڑکوں سے کہا کہ تم خون بہا لے لو, اس کا قصاص نہیں لے سکتے اس لیے کہ تم مسلمان نہیں ہو. اس نے کہا مجھے تو قصاص چاہیے, خون بہا نہیں چاہیے. قصاص کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ قتل کا بدلہ قتل, اور خون بہا کا
پیسے.
حضرت حجر تھے اپنے گھر میں چین سے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی کچھ نہیں کرنے والا تھا, لیکن یہاں ایک حق جو ہے وہ چھپ رہا تھا. کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ کس نے تم سے کہہ دیا, تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے, عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو, اگر بے گناہ مارا گیا ہے تو جس نے بے گناہ مارا ہے اسے قصاص لیا جائے گا, اس سے قصاص لیا جائے گا. اس نے گرفتار کروا دیا, اور گرفتار کروانے کے بعد شام بھیج دیا. شام میں ان کے ایک ایک ٹکڑے کیے گئے جسم کے, مگر وہ کہتے رہے کہ یہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہے. خود یہی حضرت علی نے کہا جب عمر جو ہیں, جب ان کے وہ لگا چھرا, اور جس وقت چھرا لگا تو ان کا ایک لڑکا تھا عبد الرحمن ابن عمر, آپ جانتے ہیں, آپ کی نظر ہوگی, وہ تلوار لے کے نکلا. کسی نے کہا کہ ابو لولو کو دیکھا تھا, یہ گھر جو ہے, دیکھیے نام بھول گئے, ایک نو مسلم کا گھر تھا جو پہلے عیسائی تھا, سالم عالم کچھ نام تھا اس گھر میں. ایک عورت نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا اس سے ابو لولو بات کر رہا تھا کل, وہ تو بھاگ گیا مار کے. وہ گھسے گھر میں, اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اسے قتل کیا, اس کی بیوی کو قتل کیا اور اسے قتل کر دیا. خیر ایک دو تین آدمی گئے جا کے اس کو پکڑ لیا شہزادے صاحب کو, اور شہزادے ہم نے اس لیے کہا کہ اگر شہزادے نہ ہوتے تو اتنی ہمت کیسے پڑتی. حضرت علی کو جیسی اطلاع ملی اس نے کہا اس سے قصاص لینا چاہیے, اس کو قتل کرنا چاہیے, اگر مجھے موقع ملا تو میں اس سے قصاص لوں گا. اس نے تین بے گناہوں کو مارا ہے. جس وقت حضرت علی خلیفہ ہوئے ہیں وہ بھاگ گیا فوراً اور معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گیا اور اتفاق سے لڑنے کے لیے آیا اور مارا گیا, حضرت علی کے کسی ساتھی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. لیکن عمر نے, عثمان نے کیا کہا, عمر کے مرنے کے بعد عثمان خلیفہ ہو گئے تھے نا, انہوں نے کہا کہ اس کو خون بہا دو. تو کسی نے کہا خون بہا دیجیے گا کس کو, پورا گھر تو مر گیا ہے. کہا وہ خون بہا دے گا کون, کہا خون بہا میں دوں گا اس کی طرف سے. کہا وہ دیجیے گا کس کو, سب تو مر گئے ہیں. کہا وہ میں لے لوں گا سب کی طرف سے اس لیے کہ میں اس کا بھی وارث ہوں, میں اس کا بھی وارث ہوں, میں خلیفہ ہوں. تو یہ سب تماشے ہوتے رہے بھائی صاحب.
آزادی کے حوالے سے جو رسومات ہماری آزادی,
ارے کہاں چھیڑ رہے ہیں یہ نوجوان, خود ہی سمجھ نہیں.
میں
رسومات کو کیسے